لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء، أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اذن مقام شب جمعہ ہے، ایک مرتبہ اپنے تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات جو اس دنیا سے جا چکے، وہ تمام عزادار کہ جو عزاداری میں شریک ہوتے تھے، مخصوصاً آپ مؤمنین کے درمیان جن کے والدین سلامت ہیں، انہوں نے سلامت رکھے، اور جن کے اس دنیا سے جا چکے، اپنے ان والدین کو یاد کرتے ہوئے کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو فرش عزا کا راستہ دکھایا، حسین کا عزادار بنایا، تمام ارواح کے ایصال کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ. عزیزان محترم، شب عاشور، شب عشق، شب شعور، آپ کے سامنے پچھلی شب جمعہ ایک روایت کو بیان کیا تھا، وہیں سے آج گفتگو کو شروع کرتا ہوں. شب عاشور گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ نیچے بیٹھے ہوئے عزاداروں کے چہروں پر آنے والی کیفیت نظر آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ دل کی جو کیفیت ہے وہ چھپتی نہیں ہے کسی سے. جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کے دل میں اس وقت کیا گزر رہا ہے. آنسوؤں کے ذریعے سے، چہرے کے رنج کے ذریعے سے غمزدہ کیفیت نظر آ جاتی ہے. تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ شب عاشور گفتگو کی جا سکے، لیکن بہرحال گفتگو اپنے اختتام پر ہے آج. پچھلی شب جمعہ آپ کو یاد ہوگا ایک روایت کو میں نے پڑھا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے یہاں امام عصر سے متعلق جو روایات ہیں، ان کے ظہور سے متعلق ہیں، ان روایتوں میں امام کے آنے کی جو وقت بتایا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ جمعہ کا دن ہوگا. اور ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ عاشور کا دن ہوگا، ایک روایت میں یہ کہا گیا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو وہ جمعہ بھی ہوگا عاشور بھی ہوگا۔ اس عنوان سے میں نے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ خدا کرے کہ اگلا جمعہ کے جو کل ہے جمعہ بھی ہے اور عاشور کا دن بھی ہے۔ اب اگر اس روایت کو ہم سامنے رکھیں کہ جو امام کا ظہور ہے وہ جمعے کے دن بھی ہے اور اس جمعے کو عاشور کا دن بھی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کرے کہ وہی جمعہ ہو، لیکن ہماری خواہش اپنی جگہ۔ میں آج یقین کیجئے پورا دن یہ سوچتا رہا کہ اگر روایت میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ امام کا ظہور جمعے کے دن اور عاشور کے دن ہوگا، یعنی وہ جمعہ کے جس میں عاشور پڑھ رہا ہوگا، تو میں پورے دن اپنے اندر وہ کیفیت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کہ صبح اگر امام کا ظہور ہے تو میں کہاں ہوں اس وقت۔ میں اپنے وجود میں تلاش کرتا رہا کہ اگر یہ آنے والی صبح وہی صبح ہے تو میرے اندر ایک تڑپ کیوں نہیں پیدا ہو رہی، میرے اندر وہ خواہش کیوں نہیں بیدار ہو رہی، میں کیوں اس جمعے کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا کہ جس میں کہا گیا کہ ظہور ہوگا تو جمعے کی صبح ہوگا عاشور کا دن ہوگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اور مجھ جیسے افراد شاید اب بھی امام کے آنے پہ تیار نہیں ہو پائے، شاید اب بھی ہم نہیں سمجھ پائے کہ امام کی غیبت کتنا بڑا درد ہے اہل بیت کے لیے، شاید اب بھی احساس دل میں بیدار نہیں ہو۔ ورنہ یقین جانیے اگر ان روایتوں پر ہمیں اعتقاد ہے یقین ہے تو ہماری کیفیت تبدیل ہونی چاہیے تھی آج کے دن، ہمارے اندر ایک تڑپ پائی جانی چاہیے تھی آج کے دن، ہماری کیفیت بالکل مختلف ہوتی عام دنوں سے، چونکہ صبح جمعہ ہے، ظہور کی نوید دی گئی ہے، صبح عاشور ہے، ظہور کی نوید دی گئی ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ مومنوں کے دل میں ہوگی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے اندر وہ طلب نظر نہیں آئی، مجھے اپنے اندر وہ تڑپ نظر نہیں آئی۔ آپ مومنین سے اسی لیے مدد لینے آیا ہوں کہ جب آپ روئیں امام حسین کو یاد کریں تو مجھ جیسے کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ جس کا دل 9 دن کی مجلسوں کے بعد بھی حسینی نہیں بن سکا، جس کے دل میں اب بھی فرزند زہرا کی اس طویل غیبت پر درد بیدار نہیں ہو سکا، جس نے 9 دن تک امام حسین کے اعصاب پر آنسو بہائے لیکن وہ اس تڑپ کو اندر پیدا نہیں کر پایا، پتہ نہیں کہاں معاملہ خراب ہے، کس چیز کی اصلاح کروں، کیا کروں، نہیں سمجھ آتا۔ یہ سمجھ آیا کہ آپ مومنوں سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، ان بچوں سے دعا کی درخواست کرو کہ بچوں جب رونا امام حسین پہ ابھی تو دعا کرنا ہم جیسوں کے لیے، ہمیں کچھ اپنے زمانے کے امام کا احساس ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے دل میں اپنے زمانے کے امام کا درد پیدا ہو جائے، ہمیں خیال آ جائے وہ زمانے کا امام 1200 سال سے تنہا ہے، ہم اس کی تنہائی کو نہیں دور کرنا چاہ رہے ابھی۔ تمہارا دل پاک ہے، تمہارے دل میں گناہ نہیں ہے، تمہارے آنسو خالص ہیں، تم حسین پر آنسو بہاؤ گے، مجھے یقین ہے ویسے ہی آنسو بہاؤ گے جیسے حسین کی سکینہ آنسو بہائے۔ بچوں دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا، خدا کرے کہ یہ شب عاشور ہمیں شعور دے جائے، خدا کرے یہ شب عاشور ہمیں بیدار کر جائے، خدا کرے اس شب عاشور میں ہمیں امام زمانہ کی آنکھوں کے آنسو نظر آ جائیں۔ وہ امام عزادار تھک گئے وہ رو رو کر شاید نا، 9 دن سے رو رہے ہو، آج بھی پورے دن سے مجلسیں کی ہیں، یقیناً تھکے ہوئے ہو گئے، مگر اس امام کو سوچو جو زیارت ناحیہ میں کہتا ہے میرے جد میں کربلا میں ہوتا کاش آپ کے سامنے سپر بن کے کھڑا ہو جاتا، آپ کی طرف تیر نہ آنے دیتا، نیزہ نہ آنے دیتا، پتھر نہ آنے دیتا، اے میرے مولا، اے میرے جد، مجھے زمانے نے آپ کی نصرت سے محروم کر دیا، اس کے بدلے اب میں صبح و شام روتا ہوں، صبح ہوتی ہے یاد کرتا ہوں مظلوم حسین، شام ہوتی ہے کہتا ہوں میرا مظلوم حسین، اجرو کمال اللہ. بس عزیز و شب عاشور زمانے کے امام کے درد کو محسوس کرنے کی کوشش کیجئے. اس شب عاشور میں یہ امام کی شب ہے، امامت کی شب ہے. کربلا والوں کی طرح اپنے زمانے کے امام کے گرد گھیرا بنائیے. کربلا والوں نے اپنے امام کے گرد گھیرا بنایا تھا، امام کے ساتھ بیٹھے تھے. بس آج خدا نے ہمیں سعادت دی، چند دنوں اس فرش عزا پر آئے. خدا آپ کو اس فرش عزا کو بچھانے والوں کو سلامت رکھے. آپ کی سلامتی کی دعا وہ ماں کرتی رہی جس کی اپنی گود اجڑ گئی کربلا. آپ معمولی لوگ نہیں ہیں، عزاداروں معمولی نہیں ہو. اس ماں کی دعاؤں میں آ گئے کہ جس کا کربلا میں سب کچھ لٹ گیا. اور جس کی اولاد کی مصیبت 10 محرم کو کربلا میں ختم نہیں ہوئی، کربلا میں اس کے بیٹے نے قربانی دی، وہ ماں وہ دیکھتی رہی. پھر 11 محرم عصر عاشور سے اس کی بیٹی کی مصیبتیں شروع ہو گئی. اس ماں نے پہلے اپنے بیٹے کی قربانیوں کو دیکھا، وہ دیکھتی رہی کیسے حسین صبح سے لاشوں پر لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہ دیکھتی رہی کیسے حسین کبھی اکبر کی لاش کو لاتے ہیں، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو لاتے ہیں، کبھی عباس کے بازوؤں کو لاتے ہیں. یہ ماں دیکھتی رہی. اس کے بعد جب عصر عاشور آئی، شہادت حسین ہو گئی، اس ماں کی مصیبت و درد ختم نہیں ہوا. اس نے دیکھا اس کی بیٹی صحرائے کربلا میں بے رضا ہو گئی. اجرکم علی اللہ. عزیز شب عاشور ہے. آج کی اس رات میں جو آپ روئے یقیناً روئے ہیں، اگر آج کی رات میں خدا کے لیے اپنے آنسوؤں کو تھامنا نہیں، آنے دینا، اپنے دل کو سنبھالنا، لیکن آنسوؤں میں کوئی کنجوسی نہ کرنا. میں ایک روایت پڑھوں پھر کچھ مطالب بیان کر کے آپ کو آج زحمت تمام کر. میں نے عرض کیا بہت پڑھا نہیں جا سکتا آج کی رات. آج کی رات گریے ہی کی رات ہے. یہ گریہ خود ایک موضوع ہے امام حسین کی حیات کے اندر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بعض ہمیشہ صرف کتابی بات ہونی چاہیے. نہ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے باب میں گریے کی اہمیت ہے. کامل الزیارات جس کو علماء نے مستند کتاب قرار دیا، اس میں جا کر پڑھیے اس گریے کے بارے میں کیا لکھا ہے. کچھ روایات کا سہارا لوں گا، چاہوں گا کہ آج سب روئیں. ہر کوئی روتا رہا ہے ہمیشہ، لیکن روئیں گے. اسی رونے کے ذریعے سے ہم نصرت کریں گے دین کی. عزیزوں، امام باقر کی اس روایت کو پڑھوں، اس کے بعد تھوڑے سے نکات بیان کرتا ہوں. 5ویں امام اپنے ایک صحابی کے ساتھ، جس کا نام افلح، بیان کیا، آئے کعبے کی زیارت کو. اور جیسے ہی امام کی نگاہ کعبے پر پڑی، امام نے رونا شروع کر دیا. فبکا علی صوتہ، امام نے اونچی آواز سے گریا شروع کر دیا. اب امام کا دور ہے، 5ویں امام ہے. 5ویں امام کے دور میں امام کی شخصیت ہے، لوگ پہچانتے ہیں، ایک شناخت ہے امام کی. امام کے صحابی کو معیوب لگا کہ امام اتنی اونچی آواز سے رو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں. اس نے امام سے کہا، مولا ان الناس ينظرون الیک، مولا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ممکن ہے تو اپنی آواز تھوڑی کم کر لیجئے اس گریے کے اندر، بکا کے اندر. امام نے کہا، ویلک یا افلح، وائے ہو تجھ پر اے افلح، میں اپنی آواز کو کم کر لوں، شاید میری یہی رونے کی آواز خدا کو پسند آ جائے، شاید اسی رونے کی وجہ سے کل قیامت میں خدا میرے اوپر نگاہ کرم کر دے. میں کہوں گا عزادارو، امام کے جملے کو یاد رکھنا، شب عاشور ہے، اپنے رونے کو روکنا نہیں، شاید تمہارا یہی گریہ تمہیں کل خدا کے سامنے سرخرو کر دے. شب جمعہ گزری، شب عاشور گزری. خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں امام زمانہ کی محبت بیدار رہی. خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں امام زمانہ کی یاد رہی، جو اس لمحے بھی اس فرش عذاب پر بھی بیٹھ کر یہی سوچ رہا ہے کہ مولا میں نے کربلا کا تذکرہ یا کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے منبر سے سنا ہے، مگر جو چیز سنتے ہیں شب عاشورا کے دل سنبھالے سنبھلتا نہیں ہے۔ مولا میں نے روایتوں میں سنا ہے کہ کربلا کے مناظر آپ کو دن میں دو مرتبہ دکھائے جاتے ہیں، کربلا کا منظر آپ دو بار دیکھتے ہیں۔ اے میرے مولا، منبر سے سن کر کتاب میں پڑھ کر میری یہ کیفیت ہے، جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو تیر چلا تھا اصغر کے گلے پر لگا تھا، وہ کیسے بس جہاں آپ کا دل ٹوٹے، آپ کے دل سے آواز نکلے، آواز دیجئے گا آج کی رات حسین کو پکاریے گا۔ عزیزو، معمولی عام رونے کی طرح گزارا نہ کیجئے، یہ رونا فضیلت رکھتا ہے، یہ رونا مطلوب ہے، یہ رونا عظمت کا سبب ہے۔ بس امام حسین نے ہمیں موقع دیا، بی بی زہرا نے ہمیں سعادت دی، ہمیں اس فرش عزا پر آئے۔ عزیزو، امام زمانہ کی یاد لیے یہاں پر آیا، امام زمانہ کی یاد لے کر جائیں گے، کل جلوس میں جائیں، جہاں جائیں۔ ایک گزارش ہے، عرصے سے یہاں مومنین کر رہے ہیں کہ مرکزی جلوس کو اہمیت دیجئے، عزاداران سید الشہداء، وہ جلوس کے جو شیعت کی عزت ہے، حسینیت کی پہچان ہے، جو مرکزی جلوس ہیں، جو علاقوں سے نکلتے ہیں اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن مرکزی جلوس کو خدا کے لیے آباد کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقائی جلوسوں کی وجہ سے مرکزیت ختم ہو جائے، اس کو بھی سمجھیے گا۔ آپ یقیناً تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں جلوس کرتے ہیں، لیکن مرکزی جلوس کی اہمیت ہے، اس کو اہمیت دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں مومنین مرکزی جلوس کی طرف ضرور جائیں، تاکہ ہم حسینیت کے اس پیغام کو پوری دنیا کے سامنے لا سکیں۔ عزیزوں، شب عاشور ہے، امام زمانہ کی یاد سے میں نے بات کو شروع کیا، ٹھہرتے ٹھہرتے بیچ کے ٹکڑوں میں آتی رہیں گی باتیں، مسائل چلتے رہیں گے، اسی طرح بیٹھ کے سنتے رہیے، روتے رہیے، مجلس ختم ہو جائے گی۔ آج کی سیرت نبوی اور قیام حسینی کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ امام زمانہ کی نصرت، امام زمانہ کی مدد سب پر فرض ہے، اس وقت زمانے کا امام منتظر ہے، امام زمانہ کے القاب میں منتظر بھی ہے، منتظر بھی ہے، منتظر جو حالت انتظار میں ہو، منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ امام خود منتظر ہیں، کس کے منتظر ہیں؟ آپ جیسے پاک نوجوانوں کے، آپ جیسے پاک عزاداروں کے، آپ جیسے بزرگوں کے، کہ جن میں مسلم اپنے اوسجا کا حوصلہ ہے، جن کے اندر حبیب اپنے مظاہر کا حوصلہ ہے، آپ جوانوں کے جنہوں نے علی اکبر سے پیغام دیا ہے، یقیناً امام منتظر ہے، یقیناً امام زمانہ حالت انتظار میں ہے، یہ انتظار خدا جانے کب ختم ہوگا۔ لیکن عزیزو، امام تک پہنچنے کے لیے جو چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط دل اور عمل کی پاکیزگی ہے۔ دو تین منٹ اس موضوع پر لگاؤں گا، میں نے عرض کیا زیادہ گفتگو آج نہیں ہوگی، مصائب اور امام حسین کی شخصیت پہ کچھ بات کر کے ان کی گریے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مجلس ختم کر دوں گا۔ امام زمانہ کی نصرت کے لیے جو بنیادی شرط ہے، وہ دل اور عمل کی پاکیزگی ہے۔ دل اور عمل کی پاکیزگی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ایک راستہ یہ فرش عزا ہے۔ جب آپ آنسو بہاتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ آنسو ریاکاری میں نہیں نکل سکتے، یہ آنسو اسی وقت نکلتے ہیں جب دل پر چوٹ پڑتی ہے، جب دل میں درد ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کو عرض کرتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی عبادات بہت ساری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ تمام عبادات ہیں، مگر ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں ریاکاری کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری نمازوں کو کہا گیا ریاکاری سے بچاؤ، روزوں کو کہا ریاکاری سے بچاؤ، قربانی کو کہا ایک دوسرے کی دیکھ بھال میں، ایک دوسرے کی دکھاوے میں قربانی نہ کرو، اللہ کی خاطر کرو، دوسرا بڑا جانور لایا میں اس سے بڑا جانور لاؤں، یہ نہ کرو، دکھاوا نہ کرو۔ حج کے لیے جو ایک دفعہ چلا گیا، اس کے بعد بار بار دکھاوے کے لیے نہ جائے، اللہ نے دیا ہے ضرور جائے، مگر پہلے یہ دیکھیے کہ میرے خاندان میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، جس کی میں اس پیسے سے کہ جو میں واجب حج کر چکا، اب میرے پر واجب حج نہیں ہے، میں واجب حج کو منع نہیں کر رہا، واجب حج کے بعد اگر میرے پاس گنجائش ہے اور میرے عزیزوں میں کوئی بچی ہے جس کی شادی نہیں ہو پا رہی, حسینیت کا تقاضا ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام, ہمارے آئمہ علیہ السلام اپنے کندھوں پر بوریاں رکھ کے چلتے تھے تاکہ غریبوں کی مدد کر سکیں. حسینیت کا پیغام ہے, آئمہ کا پیغام ہے. لہذا یہ سارے کام کریں, ہر کام میں بہرحال ریاکاری کی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے. واحد عمل, واحد عبادت جس کے اندر ریاکاری نہیں ہو سکتی وہ یہی اشک حسین ہے. یہ اشک حسین, وہ یہی امام حسین پہ گریہ ہے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی. عزیزوں بس ہم اپنے عمل کی پاکیزگی کے ذریعے سے, دل کی طہارت کے ذریعے سے امام زمانے تک پہنچ سکتے ہیں. یہ ایک راستہ فرش ازا, ایک راستہ عمل کی پاکیزگی کا, دل کی طہارت کا, انسان کی گناہوں سے نکلنے کا, جس کو قرآن کریم نے بیان کیا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بس چند لمحے نماز کے بارے میں, بے حیائی اور برائی سے روکتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا جس دن یقین کے بارے میں گفتگو کی تھی میں نے آپ کے سامنے, ظاہراً چھٹا روز تھا جس میں یقین پر بات کی گئی تھی. دیکھیے یقین ایک منزل کا نام ہے جس کو آپ کے سامنے اس نے بیان کیا تھا کہ یقین اس منزل کو کہتے ہیں کہ جو خدا بند عالم نے ہر کسی کو نہیں دیا, یقین خدا خاص لوگوں کو دیتا ہے. اب یہ یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے مختلف طریقوں سے. ہمیں اگر کوئی عمل تواتر کے ساتھ, تسلسل کے ساتھ تمام معصومین کی زندگی میں نظر آئے تو ہمیں اس عمل کے واجب ہونے پر یقین ہونا چاہیے. اس دن بھی عرض کیا, آج بھی جو نوجوان نئے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں تیزی کے ساتھ, کہ اگر پہلے معصوم سے لے کر چودھویں معصوم تک کی سیرت کو اٹھا کر پڑھا جائے, چونکہ ہمارے لیے یہ معصومین کیا ہیں, جو ہماری آیت سرنامہ کلام رہی سورہ احزاب کی آیت, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کا رسول اسوہ عمل ہے. اللہ کے رسول کے بعد آل رسول ہیں, یعنی 14 کے 14 معصوم اسوہ عمل ہیں. اسوہ عمل یعنی تمہیں اپنا عمل دیکھنا ہے صحیح راستے پر ہو یا نہیں ہو تو محمد اور آل محمد کو دیکھتے چلے جاؤ. اب ہمیں کرنا کیا ہوگا, اسوہ عمل بناتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو دیکھنا ہوگا, پڑھنا ہوگا. پہلے معصوم سے اٹھا کر شروع کیجئے 14 معصوم تک, جو عمل 14 کی 14 کی زندگی میں آپ کو نظر آئے سمجھ جائیے کہ وہ عمل انسانی زندگی کے لیے ضروری عمل ہے, ورنہ یہ 14 معصومین جو انسان عاقل ہیں, انسان کامل ہیں, ان میں سے ہر معصوم انسانیت کے کمال پر فائز ہے. ہر زمانے کا معصوم امام اپنے زمانے کا عاقل ترین انسان ہوتا ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا. یعنی امام کی موجودگی میں امام سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہوتا, امام سے زیادہ عاقل کوئی نہیں ہوتا, یہ عقیدہ ہے. امام سے زیادہ صاحب عصمت کوئی نہیں ہوتا, ہر زمانے میں ایسا ہی ہے. ہر زمانے کے اندر علماء ہوں گے, فقہا ہوں گے, لیکن امام سے زیادہ نہ کوئی عالم ہوگا, نہ کوئی فقی ہوگا, نہ کوئی متقی ہوگا, نہ کوئی پرہیزگار. اب جو 14 کے 14 عقل کل ہیں, خدا بند عالم نے جنہیں عقل کے کمال پر پہنچایا, جن کی عقل تمام انسانوں سے زیادہ, جن کا علم تمام انسانوں سے زیادہ ہے, اگر کوئی عمل ان 14 کی زندگی میں بلا ناغا تواتر کے ساتھ نظر آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بہت ضروری ہے, ہمارے یقین کے لیے کافی ہونا چاہیے. ہمیں یقین کیسے آئے کہ کون سا عمل ضروری ہے کون سا ضروری نہیں, توجہ ہو رہی ہے میں کدھر لے کے جا رہا ہوں. ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ عمل جو بتایا جاتا ہے یہ ضروری ہے یا نہیں, اس کا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. 14 کی زندگی میں دیکھ لینا, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, جو عمل 14 کی زندگی میں نظر آئے اس عقیدے کے ساتھ کہ عالم ترین, عاقل ترین, متقی ترین افراد ہیں, جو عمل انہوں نے انجام دیا ہوگا یقیناً انسان کے لیے ضروری ہوگا, اس عمل کو اپنا لینا. اور پھر اس کے بعد جب تمہیں یقین آ جائے کہ یہ عمل جو 14 معصومین نے کر کے دکھایا ہے ہر مومن کے لیے فرض ہے, پھر کسی پڑھنے والے کے پڑھنے کی وجہ سے اس میں شک میں نہ پڑھنا. اب وہ عمل جو 14 کے 14 نے کر کر دکھایا وہ کون سا عمل ہے, بہت سے اعمال ہیں. ایک عمل جو 14 معصومین کی زندگی میں متواتر نظر آیا وہ نماز کی ادائیگی ہے, اور بر وقت ادائیگی ہے, نماز کی ادائیگی, اور نماز کی ادائیگی بھی نہیں بر وقت ادائیگی. بر وقت سے کیا مراد ہے, جس وقت نماز کا وقت ہے اس وقت. آج وہ امام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص جس نے مسلمانوں کا جینا دوبر کیا ہوا ہے, انتہائی ذہین انسان ہے, مسلمانوں سے سوال پوچھتا ہے, مسلمانوں کا جواب نہیں آتا, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. امام سے کہتے ہیں مولا مشکل کو حل کیجئے, مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو بلا لو, مناظرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ. امام مناظرہ کرتے ہیں اس کے ساتھ, سوالات پہ سوالات کرتا ہے امام, ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. کرتے کرتے آہستہ آہستہ اس کا دل مکتب اہل بیت کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے. اتنے میں مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر. جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام جب جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں, وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں سن نہیں رہا کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو گئی ہے, اللہ بلا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر توجہ کیجئے گا, وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ مزید مناظرے کو کلام کو جاری رکھیے, میرا دل آپ کے مکتب کے لیے آمادہ ہو چکا ہے, کچھ اور سوالات ہیں وہ کر لوں پھر آپ چلے جائیے گا. امام کہتے ہیں کہ میرا خداوند عالم اس دین کے ذریعے مجھ کو یہ کہتا ہے کہ نماز اول وقت پڑھنی ہے. امام اول وقت جب اس کو چھوڑ کر جاتے ہیں, اس علمی مناظرے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, وہ امام کے اس عمل کو سمجھ دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یقیناً خدا ایسی ہستی کا نام ہے جس کی خاطر یہ مجھے اس وقت چھوڑ کے چلے گئے. خدا ایسی ہستی کا نام, خدا کی دعوت اتنی اہم ہے. توجہ ہے عزیزوں, 14 کی 14 معصومین کی زندگی میں جو چیز نظر آئے گی برجستہ نظر آئے گی نماز. بس ہے عزیزوں, نوجوان پیغام دینا تھا کہ اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ آپ اس مکتب کے ماننے والے ہیں جن کی سربراہی سرداری 14 معصوموں کے ہاتھ میں ہے, معصوم جو گناہوں سے معصوم ہیں, نجاست ان کے نزدیک نہیں جا سکتی, وہ معصوم اور طاہر افراد خدا نے آپ کو رہبری کے لیے دیے ہیں, رہنمائی کے لیے دیے ہیں, اور ان کی زندگی میں نماز وہ مشترک قدر ہے جو نظر آتی ہے. یعنی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نماز آپ کے دین کا حصہ ہے. اب جب یقین کی منزل پر آ گئے اس معاملے میں, تو امام کا وہ قول جو چھٹی مجلس میں پڑھا تھا کہ دیکھو مومنوں, لا تجہلوا علمکم, لا تجہلوا علمکم جہلا ولا یقین شکا. اے مومنوں, نہ اپنے علم کو جہل میں بدلنا کبھی, نہ اپنے یقین کو شک میں مبتلا کرنا. تمہیں یقین آ گیا کہ 14 معصومین نے نماز پڑھ کر خدا کے سامنے سجدہ کر کے بتا دیا کہ نماز کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, یقین آ گیا اس چیز پر, اب کسی پڑھنے والے کے پڑھنے کی وجہ سے جو نماز کو دین کے مقابلے میں لائے, نماز کو حسین کے مقابلے میں لائے, نماز کو عزاداری کے مقابلے میں لائے, اس کے پڑھنے کی وجہ سے اپنے یقین کو شک میں نہ مار ڈالنا, یقین کی حالت میں رہنا کہ یہ پڑھنے والا غلط پڑھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے 14 کی زندگی میں دیکھا ہے, اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو کوئی ایک معصوم چھوڑ دیتا, نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ عقل مند ترین انسان اتنا اہتمام نہ کرتے اس کے لیے, یہ عاقل ترین انسان کامل ترین انسان اپنے زمانے کے اتنا اہتمام نہ کرتے. امام حسین علیہ السلام نے جو وصیت جناب زینب کو کی ہیں, ان وصیتوں کا ایک ٹکڑا ہے, یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, اے میری بہن زینب مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. نماز شب تو عزیز و واجب نہیں ہے ہمارے آپ کے اوپر, آئمہ پر انبیاء پر واجب ہے. امام حسین پیغام دے رہے ہیں زینب نماز شب کی اہمیت ہے, تو جو اپنی بہن کو آخری وقت میں نماز شب کی طرف تاکید کر رہا ہو, نماز فجر اور نماز ظہر نماز عصر مغرب عشاء کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک عزادار نماز کے بغیر سوچے میری عزاداری مکمل ہے؟ نوجوانوں, میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ باتیں, میرا مقصد کسی کو سنانا اور طنز کرنا نہیں, جو وہ کہتا ہے وہ کہتا رہے, وہ خود اس کا حساب دے گا, میرا کام آپ تک پیغام دینا ہے. جو غلط پڑھ رہا ہے اپنے یقین کو شک میں نہ ڈالے. تمہیں یقین ہو گیا اہل بیت کے کردار کو دیکھ کر, تمہیں اس یقین پر رہنا چاہیے. اب اگر کوئی آ کے نماز کا مقابلہ کرے عزاداری کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ نہیں نماز کی اہمیت نہیں ہے, سمجھ لینا یہ تمہیں حسینیت سے دور کر رہا ہے, سمجھ لینا حسینیت سے دور کر رہا ہے. بہت سے لوگ نماز کے بارے میں آج کل بہت ساری باتیں کر, کیوں میں اب نماز پہ لے کے آیا ہوں, سوچئے گا اس چیز کو. شب عاشور میں نے موضوع نماز کا کیوں رکھا؟ اس لیے کہ نماز خداوند عالم سے ملاقات کا ذریعہ ہے. حسین سب کچھ قبول کر رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ خدا سے ملاقات کر سکیں. امام حسین نے اپنے جملے میں یہی کہا کہ پروردگار
میں اپنے اہل و عیال کی مصیبت پہ راضی ہو گیا، اپنے بچوں کو یتیم کرنے پہ راضی ہو گیا، کیوں؟ تاکہ تیری ملاقات کے لیے آ سکے۔ خدا کی ملاقات اتنی اہم ہے، نماز خدا سے ملاقات ہے، نماز خدا بند عالم کے سامنے سرخرو ہونا ہے، امام زمانہ تک اگر نوجوان دوستوں پہنچنا ہے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہی نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی۔ جب تمہارا قدم بے حیائی اور برائی سے رکے گا تو تم زمانے کے امام کے قابل بن سکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ بے حیائی، برائی، فحشا، غلط باتیں، گالیوں کے ساتھ امام کی نصرت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں نجس ہیں، اور امام زمانہ اسی آیہ تطہیر کا مصداق ہے جس میں خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہے یا نہیں امام زمانہ اس کا مصداق؟ یا تو یہ کہو کہ امام آیہ تطہیر کا مصداق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ آیہ تطہیر اہل بیت کے لیے آئی، رسول اللہ سے شروع ہو کر اس آیہ تطہیر کے اندر آخری فرد امام زمانہ ہے، آیہ تطہیر سے خارج نہیں ہے امام۔ اب اگر آیہ تطہیر کا حصہ ہے تو آیہ تطہیر میں گواہی دی گئی کہ رجس اور نجاست ان سے دور رہے گی۔ کس طرح ممکن ہے کہ میں اور آپ اپنی رجس، نجاست، گناہوں کی دلدل کے ساتھ امام کا ساتھ دے سکے؟ نہیں دے پائیں گے۔ کربلا میں ایسے افراد عزیزوں جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا تھا، وہ امام کا ساتھ نہیں دے پائے۔ یہاں پہ فرش عذاب ایسی تھی تو آئے حسین سے مدد لینے آئے، امام زمانہ کی نصرت کا جذبہ مانگنے آئے۔ بس یاد رکھنا، نماز وہ چیز ہے جو تمہیں حسین سے بھی نزدیک کرے گی، امام زمانہ سے بھی نزدیک کرے گی۔ سیرت رسول سیرت حسین ہے، یہی ہم نے بیان کیا 9 دن آپ کے سامنے۔ رسول اللہ کی سیرت میں نماز کی کتنی اہمیت ہے؟ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب، یعنی واجب نمازوں کے علاوہ، جب رسول اللہ پر کوئی مشکل پڑتی تھی تو اللہ کے رسول 2 رکعت نماز پڑھ کے اس مشکل کو حل کیا کرتے تھے۔ نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ ایک مرتبہ ایک طائفہ، ایک گروہ طائف سے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ خوب غور سے سنیے گا اس بات کو، یہ میں آپ کو امام حسین کا دین بتا رہا ہوں۔ طائف سے گروہ آیا، آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا، تب ان سے تعلیمات پوچھی، تعلیمات سنی، رسول اللہ کی تعلیمات پر ان کا دل آمادہ ہوا۔ آمادہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن ہماری ایک مشکل ہے، ہماری ایک شرط ہے ایمان لانے کی۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا ہماری شرط یہ ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے، یعنی اللہ کی وحدانیت پر، آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے۔ غور کیجیے گا، نماز کہاں کا حصہ ہے؟ اصول دین کا نہیں ہے، فروع دین کا ہے۔ بعض لوگ آپ کو اسی طرح انہی باتوں سے بہکاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ امامت اصول دین ہے، بالکل ہے، نماز فروع دین ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کی اس روایت سے سمجھ لیجئے گا کہ فروع دین کی اس نماز کی اہمیت کتنی ہے۔ آگے کہتے ہیں وہ طائف سے آنے والے افراد، جب رسول اللہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم آپ پر ایمان لانے پہ تیار ہیں، یعنی خدا کی وحدانیت کو قبول کرنے پہ تیار، بتوں کی پرستش سے انکار کرنے پہ تیار، آپ کو خدا کا نبی ماننے پر تیار ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہنے لگے کہ ہم سے نماز پڑھنے کے لیے مت کہیے گا، ہم رکوع اور سجود کو اچھا نہیں سمجھتے، ہمیں یہ جھکنا اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع ولا سجود، اس دین میں کوئی بھلائی ہو ہی نہیں سکتی جس کے اندر رکوع اور سجود شامل نہ ہو۔ توجہ ہے عزیزوں، نوجوانوں سے مخصوص عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا نوجوانوں ان چیزوں پر۔ نماز تمہیں حسین کے نزدیک مقرب کرتی ہے، اسی لیے جو تمہیں حسین سے دور کرنا چاہتے ہیں تمہیں نماز کے بہانے دور کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے قبول نہیں کیا، حالانکہ اس وقت توجہ کرنا ہر چیز کے اوپر، کہ اس وقت یہ میں کہتا ہوں نا کہ توجہ کرنا بزرگوں سے نہیں, میں جوانوں سے کہتا ہوں. اس کو عیسائی ادب مت سمجھیے گا, میں ان چیزوں میں جوانوں سے مخاطب بتاؤں, چونکہ بزرگ تو ہمارے لیے زینت ہیں, وہ تو ان چیزوں کو جانتے ہیں. میں نصیحتوں میں بزرگوں کو سامنے کبھی بھی نہیں رکھتا, یہ بزرگوں سے میں عرض کر رہا ہوں, اسی لیے میرے لہجے میں آ جاتا ہے توجہ کرنا, جوانوں سے کہہ رہا ہوتا ہوں. کہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ جس وقت رسول اللہ نے اسلام پھیلایا اس وقت تو ضرورت تھی اللہ کے رسول کو لوگوں کی. اب یہ اگر لوگ آ گئے, ایمان لانے پہ تیار ہیں, وحدانیت پر تیار ہیں, نبوت پر تیار ہیں, ایک نماز ہی کا تو معاملہ ہے. توحید اصول دین ہے, نبوت اصول دین ہے, نماز فروع دین ہے. غور کرنا میرے جملوں پہ خدا کے, میں نے کہا نا کہ اسی بہانے سے بہکاتے ہیں, امامت اصول دین, نماز فروع دین, اصول کو پکڑو فروع کو چھوڑو, وہاں پر بھی تو یہ معاملہ تھا. توحید اصول دین ہے, نبوت اصول دین ہے, نماز فروع دین ہے, یعنی وہ اصول دین پر عمل کرنے پہ تیار ہیں. فروع دین میں سے ایک فرض جو نماز ہے اس پہ راضی نہیں. رسول اللہ نے کہا ایسا ایمان قابل قبول نہیں جس کے اندر نماز نہ ہو. اسی طرح یہاں پر بھی ہے, ایسی حسینیت قابل قبول اللہ کے نزدیک, امام کے نزدیک نہیں جس میں نماز شامل نہ ہو, جس کے اندر نماز شامل نہ ہو. یہ امامت کا لازمی حصہ ہے نماز. بس توجہ انشاءاللہ, اگر اب تک کوئی اس بہکاوے میں تھا, اگر بتانے والوں کی وجہ سے کسی کے قدم لڑکھڑائے تھے, اس کی یہ سمجھ میں آیا تھا کہ نماز کی اہمیت نہیں, تو ان باتوں سے اس کے ذہن میں نماز کی اہمیت بیٹھنی چاہیے. رسول اللہ نے کہا ایھا الناس علیکم بالصلاۃ, اے لوگوں میں تمہیں نماز کی دعوت دیتا ہوں. کیوں؟ ان الصلاۃ عمود دینکم, چونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے. نماز کے بغیر دین کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی. درود بھیجو محمد والے. آئیے اسی چیز کو امام حسین کی سیرت میں دیکھ لیں, رسول اللہ کی سیرت میں دیکھ لیا مختصر سے وقت میں, مختصر سی چیز. امام حسین کی سیرت میں نو محرم کا میں نے کل پڑھا آپ کے سامنے, نو محرم کو دشمن نے جنگ کا نقارہ بجا دیا, جنگ کے لیے اعلان کر دیا. نو محرم کو دشمن کا لشکر تیار تھا جنگ کرنے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی الابدار کربلا سے کہا, میں نے کل اس کا خوبصورت جملہ ہم نے بیان کیا تھا کہ تمام فضیلتیں حضرت عباس کی جتنی بھی ہم سوچتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, امام حسین نے ایک جملے میں بیان کر دی تھی. وہ جملہ کیا تھا؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں حضرت عباس کی عظمت کی خاطر. ارکب بنفسی انت یا اخی, میری جان تم پر قربان ہو جائے, عباس سواری پر سوار ہو کر جاؤ. حسین جیسا امام اپنے آپ کو کہہ میں تم پر قربان, عباس, یہ عباس علمدار کی عظمت ہے, عباس علمدار کی ہستی ہے یہ. امام حسین نے کہا ارکب بنفسی انت یا اخی, اے میرے بھائی سواری پر سوار ہو کر جاؤ, دشمن سے پوچھو کیا چاہتا ہے, اور اگر وہ آج جنگ چاہتا ہے تو ان سے آج کے دن کی مہلت لے لو, آج کی رات کی مہلت, یعنی یہ جو آج رات گزر رہی ہے شب عاشور. اے عزاداروں, اے امام حسین علیہ السلام کے شہدائیوں, عاشقوں, امام پہ رونے والوں, یہ وہ رات ہے جو امام نے مہلت میں مانگی ہے. یعنی اس وقت امام حسین اور ان کے ساتھ ہم اور آپ مہلت ملنے والی رات میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سوچنا کہ یہ امام حسین نے مہلت مانگی کس چیز کے لیے. حسین موت سے خوف زدہ نہیں ہے, حسین کا صحابی, حسین کے لشکری موت سے خوف زدہ نہیں ہے. میرے مولا نے یہ مہلت کیوں مانگی؟ امام نے خود بیان کیا, اس کو کسی ذاکر کے بیان کرنے کے لیے نہیں چھوڑا کہ وہ بیان کرے کہ حسین نے کیوں مہلت مانگی. حسین نے خود بیان کیا, عباس مہلت لے لینا آج کی, آج کی رات کو میں خدا کی بارگاہ میں نماز, مناجات, استغفار کے ذریعے گزارنا چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ جانتا ہے انی احب الصلاۃ, مجھے نماز سے محبت ہے. مجھے نماز سے محبت ہے. اے حسین سے محبت رکھنے والے مومنوں, اپنی قدر کرو, خدا نے تمہارے دل میں حسین کی محبت ڈالی ہے. کیسے ممکن ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہو اس کو اس چیز سے محبت نہ ہو جس سے حسین محبت کرے؟ یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کیا؟ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کہ جس چیز سے آپ کا محبوب محبت کرے آپ کو بھی وہ چیز پسند ہو. امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں, تو کہا کہ میں آج کے دن رات میں استغفار, مناجات, نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. لیکن اگلا جملہ کا انی احب الصلاۃ, عباس مجھے نماز سے محبت ہے, خدا جانتا ہے. آج کی رات عزیز دوستو، عزیز نوجوانوں، جو امام حسین نے نماز پڑھی ہوگی وہ کیسی نماز ہوگی؟ نماز عشق ہوگی. یہ شب عاشور یہی شعور دینے کے لیے آئی ہے کہ دین کی بنیاد کو پہچانو. دین کی بنیاد کو کربلا میں امام حسین بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں. شعور کے ساتھ کربلا کا راستہ طے ہوتا ہے، اور یہ عاشور شب عاشور کو ہے شعور دینے کے لیے. بس نماز کی اہمیت کے لیے اتنا بیان کافی ہے کہ امام حسین کہتے ہیں انی احب الصلاۃ، عباس نماز سے محبت ہے، مہلت لو ایک رات کی، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، استغفار کرنا چاہتے ہیں. حضرت عباس گئے اور بہرحال مہلت ملی، اور آج کی رات امام حسین نے خیموں میں اہتمام کیا. عزیزوں کیا اہتمام ہوگا؟ اس کو مصائب کی طرف جب پہنچوں گا تو بیان کروں گا. تھوڑا سا آج چونکہ میں نے عرض کیا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی طلبگاری ہے، آج آپ کے دلوں کا حال خدا دیکھ رہا ہے. عزیزوں یہ رات عاشور کی رات، امام حسین کی رات، امام حسین پہ رونے کی رات، امام حسین کو یاد کرنے کی رات، امام حسین سے پیغام لینے کی رات. بہت سے پیغامات ہیں اس رات میں، ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں، اس موضوع کو ضروری سمجھا تھا، اس لیے میں نے شب عاشور بچا کے رکھا تھا نماز کا موضوع، تاکہ کل کوئی آپ کو دوبارہ نہ بہکائے. اب اگر جلوس میں نماز ہوتی بھی نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ یہ جلوس میں نماز اس لیے ہو رہی ہے کہ حسین نے کہا تھا احب الصلاۃ، مجھے نماز سے محبت ہے. اب اگر جلوس میں نماز ہوتی بھی نظر آئے تو اطراف میں کھڑے ہو کے عزیز جوانوں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں عزیز واقعی عزیز ہو، چونکہ جو حسین کی یاد میں آنسو بہائے وہ زہرا کے سامنے عزیز ہے، وہ زہرا کے سامنے عزیز ہے. تم عزیز ہو، تم صاحب حیثیت ہو، تمہارا مقام ہے، تم ان آنسوؤں کے ذریعے نگاہ زہرا میں آ جاتے ہو. اطراف میں کھڑے ہو کے تماشا نہ کرنا نماز کا، نماز میں شامل ہو جانا، جماعت میں شامل ہو سکو ٹھیک، ورنہ جہاں موقع ملے پڑھ لینا، کیونکہ یہ نماز فقط شب عاشور نہیں امام نے ادا کی. جب وہ وقت آیا تھا ظہر عاشورا کا کہ نماز کا وقت ہوا، ابو سمامہ ساعدی نے مولا سے کہا مولا ہانا وقت الصلاۃ، مولا نماز کا وقت آ گیا. امام نے کہا خدا تجھے نماز گزاروں میں سے قرار دے. اور اس کے بعد اب اور غور کرو میرے عزیز دوستوں نوجوانوں اس چیزوں کے اوپر کہ جب امام حسین علیہ السلام ظہر عاشورا نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے تھے، کچھ اصحاب ہیں جو شہید ہو چکے، امام کے اصحاب میں اب تعداد کم رہ گئی اصحاب کی، اس حالت میں کہ جب دشمن نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو، اصحاب کم ہو، اس وقت تو اپنے ایک ایک صحابی کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک ایک صحابی کو کئی دشمنوں سے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے اسی ظہر عاشورا میں اپنے دو صحابیوں کو قربان کر دیا جنہوں نے امام حسین کی نماز پڑھتے ہوئے حفاظت کی ہے. دو صحابی امام حسین کے شہید ہوئے جن کا تذکرہ تیسری مجلس میں آیا، دو صحابی. امام حسین پھر عرض کرتا ہوں عاقل ترین انسان، سمجھدار ترین انسان، ظاہری کیلکولیشن کرنے والا کوئی بھی فرد ہو وہ اپنے ایک ایک صحابی کو بچائے گا، ایک ایک ساتھی کو بچائے گا. امام حسین دو افراد کی قربانی برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ دو افراد قربان ہو جائیں کربلا کے اندر، یہ نماز رہ جائے قیامت تک کے لیے حجت بن جائے کہ نماز دین حسین کا حصہ ہے. دو صحابی قربان کیے حسین، جلوس میں نماز اس لیے ہوتی ہے، اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے، کیوں پتا چلے کہ ہم حسینی ہیں. بس توجہ کیجیے گا، یہ نماز ہے جو ہمیں امام تک پہنچا دے گی، بے حیائی سے روکے گی، برائی سے روکے گی، امام زمانہ تک ہمارا راستہ ہو جائے گا. عزیزوں شب عاشور ہے آج کی رات، آج کی رات رونے کی فضیلت. امام حسین پر رونے کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، یہ بھی بتا دوں. امام زمانہ کا میں نے وہ جملہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، میرے جب صبح اور شام میں آپ پر روتا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں امام نہ روتے ہوں صبح اور شام، اور کسی مجلس میں آ کر کسی خطیب کا بیان سن کے نہیں روتے، امام تنہائی میں بیٹھ کے روتے، امام تنہائی میں بیٹھ کے روتے. اب اپنے جملے کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، دیکھیے میں اس طرح کی مجلس پڑھتا رہوں گا، مجھے آپ کے احساسات سے کام لینا ہے آج، وہ جو دلوں میں آپ کے احساس ہے نا امام حسین کا، اسی احساس سے کام لینا ہے. یہیں سے صدائیں کربلا پہنچانی ہے مجھے آج، یہیں سے کربلا صداؤں کو پہنچانا ہے، لہذا میں ایسے جملے کہتا رہوں گا جس سے آپ کے دل میں چھپی ہوئی محبت نکل کر آ جائے. یہ میں نے کہا نا دل میں چھپی ہوئی محبت نکل کر آئے، یہ میں نے نہیں کہا، رسول اللہ نے جناب عائشہ سے کہا تھا جناب عائشہ اس کی راویہ ہیں کہ ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبت مکنونا، بے شک حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک چھپی ہوئی محبت ہے، یہ محبت ہمیشہ موجود رہتی ہے، کسی کسی موقع پہ بہت زیادہ آشکار ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ شب عاشور بھی اے عزاداروں، جوانوں، بزرگوں، اگر یہ محبت کھل کے سامنے نہ آئی تو پھر کبھی یہ محبت سامنے آئے گی؟ اور اس محبت کا تقاضا گریہ ہے، اس محبت کا تقاضا امام حسین کو یاد کرنا ہے۔ عزیز امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں، توجہ کیجئے گا، امام علی کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ وہ ہیں کہ جو ہر نبی کے ساتھ سرراً باطنی طور پر موجود رہے، میرے ساتھ آشکار طور پر موجود رہے۔ یہ نبی کا جملہ بہت اہم ہے، اس کی وضاحت کے لیے اشرے چاہیے۔ آپ ہر نبی کے ساتھ، رسول اللہ کا فرمان ہے، آیت اللہ انصاریان کی گفتگو کا خلاصہ ہے آج کی میری پوری گفتگو، حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بعض دوست دقت کرتے ہیں چیزوں میں، اچھی بات ہے، یقیناً حوالہ پوچھنا چاہیے پڑھنے والے سے، پڑھنے والے کو اتھینٹک چیز پڑھنی چاہیے۔ آیت اللہ انصاریان، شیخ حسین انصاریان، میری آج کی جتنی گفتگو ہے ان کی گفتگو سے، ان کی کتاب سے، ان کی تقاریر سے، جو معتبر ترین افراد میں سے ہیں، کوئی روایت بغیر تحقیق کے نہیں پڑھتے، انہوں نے اس چیز کو بیان کیا، کہا کہ امام علی سے رسول اللہ نے کہا، اے علی، آپ ہر نبی کے ساتھ رہے، سری طور پر مددگار رہے، میرے ساتھ آشکار طور پر رہے، یعنی میرے ساتھ ہیں۔ پھر امام علی کو کہا، یا علی انت ناصری و معینی، آپ میرے مددگار ہیں، آپ میرے ناصر ہیں، یعنی رسول اللہ اپنی مشکلات میں کس سے مدد لیتے ہیں؟ علی مرتضیٰ سے۔ علی مرتضیٰ رسول اللہ کے مددگار ہیں، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، آیت اللہ ناصر انصاریان بیان کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ کہتے ہیں کہ علی اگر آپ نہ ہوتے، اب یہ انہوں نے ایک اس چیز کا نتیجہ نکالا کہ علی آپ نہ ہوتے تو جنگ احد میں مجھے فتح نہ ملتی، جنگ احد میں میری حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو خیبر فتح نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو حنین و خندق کی جنگیں جیتی نہیں جا سکتی تھی۔ خب اس جملے میں کوئی مبالغہ تو نہیں، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یہ تمام جنگیں کس کی بنیاد پر جیتی؟ علی مرتضیٰ کی بنیاد، جتنا اسلام نے کامیابی حاصل کی علی کی وجہ سے حاصل کی۔ رسول اللہ نے کہا، اے علی انت ناصری و معینی، آپ میرے ناصر و مددگار ہیں۔ اسی طرح جنگ احد کے اندر جب مشکل وقت پڑا، آغے انصاریان کے مطابق، اس وقت جبرائیل نے آ کر رسول اللہ سے کہا، ناد علی مظہر اللہ جائے، علی کو پکاری ہے، علی مددگار ہے، رسول ہے، توجہ ہے، ذہن میں ہے یہ بات، یہاں تک آ گئی؟ جو مددگار رسول ہو، جو مشکل کشا ہو، حلال مشکلات ہو، آغا انصاریان کہتے ہیں وہ اپنی مشکل میں مدد حسین سے مانگتا ہے۔ اب اس کو انہوں نے بیان کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں نا احساسات زندہ کرنے، امام حسین سے مدد کب مانگی؟ کوفے میں امام علی علیہ السلام کی حکومت ہے، اس حکومت کے اندر جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے، حکمران ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے خیال کرے چیزوں کا، قحط پڑ گیا کوفے کے اندر، پانی نہیں ہے، قحط ہے، خشکالی ہے، فصلیں خشک ہو گئیں، لوگ آ گئے، کشاورز آ گئے، کسان آ گئے رسول امام علی کے پاس، اے علی مرتضیٰ کچھ کیجئے۔ اب امام علی کون ہیں؟ حلال مشکل، امام علی کون ہیں؟ مشکلات کو حل کرنے والے، امام علی کون ہیں؟ جو رسول اللہ کے مددگار رہے۔ اس موقع پر امام علی علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو معلوم ہے جب بارش نہیں ہوتی تو ایک طریقہ سکھایا گیا ہے، میدان میں آؤ، صحرا میں آؤ، دو رکعت نماز استسقاء پڑھو اور خدا سے دعا کرو۔ اب سوچنا اے عزاداروں، جوانوں، اگر امام علی علیہ السلام آتے، نماز استسقاء کے لیے نماز پڑھتے، بارش کے لیے دعا کرتے تو یقیناً بارش ہوتی، لیکن امام علی علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا، کسان دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، کشاورز دروازے پہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں علی پانی نہیں ہے، خوش سالی ہے، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، علی مرتضیٰ اندر گھر میں گئے، اور جب واپس آئے تو امام حسین ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ امام علی علیہ السلام نے حسین سے کہا کہ اے بیٹا حسین، یہ لوگ آئے ہیں، پانی کی طلب ہے، پانی کی کمی ہے، ان کی زمینیں خشک ہو رہی ہیں، اے حسین خدا سے دعا کرو کہ خدا پانی برسا دے. عزیزوں آغا انصاریان نے بیان کیا کہ دوسرا کوئی ہوتا اسے نماز استسقاء پڑھ کر دعا کرنی پڑتی. حسین علی جانتے ہیں کہ حسین خدا تک پہنچنے کا مختصر ترین راستہ دیتے ہیں. علی مرتضیٰ نے حسین سے کہا بیٹا دعا کرو. امام حسین نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے, دعا کی کوفے میں بارش برسنا شروع ہو گئی. علی نے اپنی مشکل کو کیسے حل کیا؟ حسین کے ذریعے. آپ نے جملہ سنا, غور نہیں کیا, حسین نے بارش کے برسنے کی دعا کہاں کی؟ مدینے میں نہیں, کوفے میں کی ہے. یہ کوفہ ہے جہاں حسین بارش کے برسنے کی دعا کرتے ہیں. خدا حسین کی برکت سے, حسین کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے بارش برسا دیتا ہے. عزیزو یہ حسین, شب حسین ہے یہ. امام حسین علیہ السلام خدا کے نزدیک پہنچنے کا انتہائی مختصر راستہ دیتے ہیں, یعنی تیزی کے ساتھ خدا تک پہنچانے کی صلاحیت ہے امام حسین میں. آج کی رات ہی تو واقعہ ہے کہ جب آج کی رات امام حسین کے خیموں سے آواز آئی تسبیح کی, تحلیل کی, دعا کی, استغفار کی, تو وہ جو ایک نور میں رہنے والا تھا مگر کسی وجہ سے نار کا شکار ہو گیا تھا, وہ ادھر دیکھتا رہا کہ میں کس طرف آ گیا ہوں, جو حق ہے وہ تو ادھر نظر آ رہا ہے. حسین قلت انصار کے ساتھ اتنے مطمئن ہیں, نماز میں ہیں, حالت استغفار میں ہیں, مناجات میں ہیں, اور جو اتنا بڑا لشکر ہے عمر سعد کا یہ مسترب نظر آ رہا ہے, حالانکہ اس نے حسین کو گھیرا ہوا ہے. اسی کیفیت کو دیکھ کر تذبذب کا شکار رہا. صبح ہوتی ہے, اس تذبذب سے نکلتا ہے, حسین کے قدموں میں آ جاتا ہے. آنے کے بعد امام حسین سے کہتا ہے اے میرے مولا حسین, کیا میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ باقی رہ گیا ہے؟ حلی من توبہ, کس کا تذکرہ ہے؟ حور کا تذکرہ ہے, جس نے حسین کا راستہ روکا تھا, جس نے حسین کی لجا میں فرس پر ہاتھ ڈالا تھا, جس کو سامنے دیکھ کر حسین کو غضب آیا تھا. اس نے کہا حلی من توبہ یا ابن رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹے میرے لیے توبہ کا کوئی دروازہ گنجائش ہے؟ حسین نے کہا حور تیرے لیے توبہ کی گنجائش ہے, تو آ گیا ہے, تیری توبہ قبول ہے. عزیز و مختصر ترین وقت میں حسین نے حور کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کربلا کے شہداء میں جو مقام حور کو ملا وہ مقام کسی کو نہ ملا. جب حور کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا, کسی طرح خون رکتا نہیں تھا, حسین نے رومال فاطمہ نکالا, حور کی پیشانی پر باندھ دیا. یہ پیشانی پر رومال فاطمہ کا بننا حور کا مقدر بن گیا. قیامت میں ہر آنے والا الگ انداز سے آئے گا, اور اس شان سے آئے گا کہ پیشانی پر فاطمہ کا رومال بنتا ہو. یہ ہے حسین کا راستہ. عزیز نوجوانوں, حسین بہت مختصر سے وقت میں خدا تک پہنچا دیتے ہیں. پہنچنا چاہتے ہو امام زمانہ تک؟ پہنچنا چاہتے ہو خدا تک؟ چاہیے خدا کی خوشنودی, بس آج حسین کے دامن سے جڑ جاؤ. یہاں فرش عزا پر بیٹھے بیٹھے حسین سے گفتگو کرو. میری پرسوں کی گفتگو یاد ہوگی جو لوگ آ رہے ہیں, کہ خدا سے گفتگو کرنے کے لیے حتیٰ زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا دلوں میں گزرنے ہوئے خیالات کو جانتا ہے, پڑھتا ہے. جو خدا کا نمائندہ اور جانشین ہو وہ بھی یہی صلاحیت رکھتا ہے. حسین سے کہنے کے لیے زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. سنتے رہو, آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو, حسین سے گفتگو کرتے چلے جاؤ, تمہارا مقدر سمر جائے گا, تمہارا مقدر سمر جائے گا. جوانوں, تم امام زمانہ تک پہنچ جاؤ گے. یہ آواز بہنوں تک جا رہی ہے, یہ امام زمانہ کی نصرت مردوں سے مخصوص نہیں ہے, بلکہ امام کی نصرت میں جو کردار خواتین کا ہے بہت بڑا ہے. کربلا میں اگر ناصران حسین میں عباس علمدار ہیں, جوانان کربلا ہیں, علی اکبر ہے, تو عصر عاشور کے بعد نصرت حسین کرنے والی زینب ہے. یہ نصرت حسین ہے. بس توجہ کیجئے گا نکات کی طرف. یہ ہیں امام حسین علیہ السلام کہ جن کی مدد کے ذریعے سے امام علی علیہ السلام اس طرح کام کرتے ہیں. بیٹا حسین دعا کرو, امام حسین کی دعا پر پانی برسا. بس اب اس چیز کو بھی سمجھنا عزیز نوجوانوں کہ کربلا میں حسین کے لیے پانی کا حصول کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. جو کوفہ میں دعا کر کے پانی منگوا سکتا ہے وہ کربلا میں بھی پانی منگوا سکتا ہے. لیکن حسین عملی نمونہ ہے, پیغام ہے. حسین ہمارے تمہارے لیے رستہ بنانے نکلے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اسی چیز کو اپنی بیعت کے جواب میں کہا تھا, مثل لا یبایعو مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ مجھ جیسے کون سے لوگ ہوں گے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, یہ مجھ جیسے ماضی کے لوگوں کو امام حسین نے نہیں کہا. امام حسین اگر ماضی کی طرف اشارہ کرتے تو کہتے کہ جو مجھ جیسے تھے انہوں نے چونکہ بیعت ظالموں کی نہیں کی تھی اس لیے میں آج بیعت نہیں کر رہا. نہیں, امام کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت کا انکار کر کے ایک راستہ بنا رہا ہوں, مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. یعنی آئندہ آنے والے زمانوں میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے سامنے یزیدی کردار آئے گا, یزیدی کردار ان کو دبانے کی کوشش کرے گا, یہ کربلا کی طرف نگاہ کریں گے, لبیک یا حسین کہیں گے, ظالم کی بیعت سے انکار کر دیں گے. یہی لبیک آج پوری دنیا کے آزاد انسانوں کی طرف سے بلند ہے, مثل لا یبایعو مثلا, چونکہ آخری مجلس سے دوبارہ پیغام دیتا ہوا جا رہا ہوں. یہی لبیک یا حسین عزیزوں آج یمن کے مظلوموں کی طرف سے بلند ہوئی بھی ہے. مظلوم ضرور ہیں مگر صاحب عزت ہیں. دشمن نے انہیں گرانے کی بھرپور کوشش کر لی, کتنی بڑا لشکر کشی کر لی, پہنچ گیا لشکر لے کر, ان پا برہنا لوگوں کو نہیں گرا سکا. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبانوں پہ ایک نعرہ ہے لبیک یا حسین, دوسرا ان کی ذہنوں میں وہ پیغام بیٹھا ہوا ہے. حسین نے یہی کہا تھا کہ یہ دائی ابن دائی دو چیزوں کے درمیان مجھے لا کر کھڑا کر رہا ہے, مجھ سے کہتا ہے یا ذلت قبول کر لوں یا اپنا سر دے دوں. میں اپنا سر دے سکتا ہوں, ذلت قبول نہیں کر سکتا. حسین نے یہی کہا تھا, ہے ہاتھ من الذلہ. یہ حسین کا پیغام ہے, یہ حسین علیہ السلام کی قوت ہے جو یمن میں لڑ رہی ہے. عزیزوں حسین کے بغیر اسلام کو عزت نہیں مل سکتی, طے شدہ فیصلہ ہے. حسین کے بغیر اسلام کو آبرو نہیں مل سکتی, جہاں اسلام کو آبرو ملے گی حسین کے ذریعے ملے گی. یمن کے مظلوم, میں نے مظلوم کا لفظ استعمال کیا اس لیے کہ ہم اپنے مولا کے لیے بھی کیا کہتے ہیں, السلام علیک ایہا المظلوم. آپ مظلوم تھے لیکن باعزت تھے. مظلومی کا مطلب ذلت نہیں ہوتا. حسین نے کہا مظلوم ہو جاؤں گا, ذلت برداشت نہیں کروں گا. یمن کے مومنین, بحرین کے مومنین, سعودی عرب کے شیعہ علاقوں کے مومنین, شام کے مومنین, عراق کے مومنین, خود آپ پاکستان کے مومن, کتنی قربانیاں دی ہیں آپ نے, آپ نے ذلت کو برداشت نہیں کیا, عزت کے ساتھ اس راستے کو زندہ رکھا. بس یہ راستہ ہے, توجہ کیجئے گا. امام حسین کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے عزیز. امام حسین علیہ السلام نے یہ عزت کا پیغام دیا, کربلا ختم ہونے کے لیے نہیں ہے, کربلا قیامت تک جاری رہے گی. امام حسین کی حرارت کے بارے میں کیا کہا تھا رسول اللہ نے, انا للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت لا تبرد ابدا. حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت ایجاد ہوئی جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑے گی. یہ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے عزیزوں, یہ حرارت جاری ہے, چلتی رہے گی. بس کربلا کے اندر اختتامی جنگ نہیں ہے, توجہ, کربلا کے اندر امام حسین کی جنگ اختتامی جنگ نہیں ہے, کربلا کے اندر امام حسین کی جنگ آغاز ہے ظالموں سے جنگ کا. اس کا اختتام کب ہوگا؟ جب امام زمانہ, امام حسین کے فرزند, امام زمانہ, امام حسین کا پرچم لیے ظاہر ہوں گے, اس وقت اس جنگ کا اختتام ہوگا. بس عزیز وقت بہت ہو گیا, اگلی مجلس بھی ہونی ہے, امام زمانہ کے آنے کے بعد اس جنگ کا اختتام ہے. لہذا امام زمانہ تک گروہ در گروہ لوگ آتے رہیں گے, مثلی لا یبایعو مثلا کا مذاق بنتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو اسی گروہ میں رہنا ہے, ہم اسی گروہ میں رہتے ہوئے چلیں گے تو امام زمانہ تک پہنچیں گے. ہم جب ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، ظالم کی ظلم کی بیعت نہیں کریں گے. اب یہاں ظالم سے مراد فقط ظاہری ظالم نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان کا اپنا نفس ظالم ہو جاتا ہے، جس کو امام علی نے کہا ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. عزیز زبانوں، گناہ اپنے نفس پر ظلم ہے، خدا کے احکامات سے دوری اپنے نفس پر ظلم ہے. ظلم کے ساتھ امام کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ ظلم ظاہری ہو استکبار کا ہو یا چاہے وہ ظلم نفس کا ہو. یہاں تک نماز کا پیغام دیا. ایک بات اور، شب عاشور ہے، جلوس نکل رہے ہیں باہر، بہت سارے مومنین و مومنات جمع ہیں. مومنات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنے پردے کی حفاظت کیجیے، خدا کے لیے اس پردے کی حفاظت کیجیے کہ جس کے سر سے چھلنے کے بعد جناب زینب نے فریاد بلند کی تھی. اپنے اس پردے کی میری بہنوں حفاظت کرو، اپنے اس پردے کا خیال کرو کہ سید سجاد سے جب پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ مشکل کہاں تھی، اے عزادارو سوچو ان باتوں کو، میری مومن بہنوں سوچنا ان باتوں کو. اگر خدا نہ کرے ابھی وہاں بیٹھی ہوئی کسی بہن کے سر پہ ردا نہیں ہے، چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، تو خدا کے لیے سر پر دوپٹہ ڈال لو. حسین سے حیا کرو، عباس سے حیا کرو، عباس سے حیا کرو. کیوں حیا کرو؟ سنا ہے نا، میں مسائل کے جملے سنا رہا ہوں کیونکہ شب مسائل. جب کربلا سے قافلہ چلا ہے تمام سر ایک نیزے پر بلند تھے، ایک سر تھا جو نیزے پہ نہیں ٹکتا تھا، اسے مجبور ہو کر سواری کی گردن میں لٹکا دیا گیا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا یہ سارے سر جو نیزوں پر بلند ہیں، یہ ایک سر اس سواری کی گردن میں کیوں ڈلا ہوا ہے؟ کہنے والوں نے یہی تو جواب دیا تھا، یہ علمدار کربلا کا سر ہے، یہ نیزے پہ نہیں ٹھہرتا. کیوں نہیں ٹھہرتا؟ اس لیے کہ نیزے سے زینب کا برہنہ سر نظر آتا ہے. علمدار کربلا کو برداشت نہیں. اے زینب، اے زینب ام کلثوم کے ماتم میں آنے والی میری ماؤں بہنوں، عباس علمدار کی حیا کا تقاضا ہے. عباس اپنی شہادت کے بعد تیار نہیں کہ اس جگہ پر جائے جہاں پہ زینب کے سر بغیر رضا کے نظر آئے. خدا کے لیے اس چیز کا خیال کرو، سید سجاد کے اس دکھی دل کا خیال کرو. یہ پردہ تمہاری عزت ہے، تمہاری آبرو ہے، زہرا سلام اللہ علیہا کے نزدیک تمہاری پہچان ہے. اگر زہرا کی ماننے والی بیویاں پردہ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ تمہیں زہرا کی وہ وصیت یاد ہوگی میری بہنوں، میں بہت سمجھانے کے انداز میں اپنی بہنوں کو، ماؤں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی غلط تو وہ نکل جائیں. آج شب عاشور، شب امام حسین، شب امامت کی رات یہ پیغامات دوبارہ زندہ ہوں. اے میری ماؤں بہنوں، اور فقط ماؤں بہنوں سے نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے مومنین سے بھی خطاب کر رہا ہوں، اس لیے کہ کسی گھر سے اگر کوئی ماں کوئی بہن بغیر پردے کے نکلتی ہے تو جتنی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اتنی اس کے گھر کے مردوں کی بھی ہوتی ہے، اتنی اس کے مردوں کی بھی ہوتی ہے. میں تمام مومنین کو پیغام دے رہا ہوں، شب عاشور پیغام کی رات ہے، ہم حسین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، اپنے آپ کو حسین کے ساتھ سوچو. جناب زہرا کی وہ وصیت یاد کروا رہا ہوں کہ جناب زہرا پریشان تھی اپنی شہادت سے پہلے. جناب زہرا کی اس پریشانی کو دیکھا، ام ایمن نے پوچھا اے شہزادی آپ کیوں پریشان ہیں؟ جناب زہرا کہتی ہیں ام ایمن ہمارے عربوں کا دستور ہے، میری آخری وقت ہے، میں اپنے آخری وقت کے نزدیک ہوں، مجھے معلوم ہے موت کا وقت آ گیا. ام ایمن میں پریشان ہوں ایک چیز سے، پوچھتی کیا چیز ہے شہزادی جس نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے میں یہ پریشان ہوں کہ ہمارے عربوں کا دستور ہے جب کوئی مر جاتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کی لاش کو ایک پلنگ پہ، چارپائی پہ، ایک تختے پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں. اے ام ایمن جب اس کے تخت پہ رکھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اٹھاتے ہیں تو اس کپڑے کی وجہ سے اس کا جسم، اس کے خد و خال جسم کے نظر آتے ہیں. مجھے پریشانی ہے میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر، یہ زہرا کی پریشانی ہے. وہ کہتی ہیں بی بی آپ گھبرائیے نہیں، میں حبشہ میں تھی وہاں میں نے ایک چیز دیکھی. وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا جب ان کے ہاں کوئی مرتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہاں وہ ایک تابوت بناتے ہیں, تختے کے ساتھ چار طرف ایک لکڑی کا بانس کھڑا کرتے ہیں, وہ ایک چار طرف سے لکڑی کا بانس کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس پر کپڑا ڈھانک دیتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا اندر کیسا جنازہ رکھا ہے. عزیزوں, جو زہرا اپنے بابا کی وفات کے بعد مسکرائی نہیں تھی, مسکراتی کیسے؟ جس کا پہلو شکستہ ہو, جس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہو, وہ کیسے مسکرا سکتا تھا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے, اگر اپنے بابا کی رحلت کے بعد زہرا مسکرائی ہے تو اس بات پہ مسکرائی کہ ہاں مجھے وہ اہتمام پتا چل گیا کہ جس سے میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں. وصیت کرتی ہے جب میرا جنازہ اٹھانا, اسی کیفیت سے اٹھانا کہ میرے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے. اے میری بہنوں, یہ پیغام ہے سیدہ ہے, یہ زہرا کی دل کی تڑپ ہے, یہ جناب زینب کا فرمان ہے, سید سجاد کے دل کی آواز ہے. سید سجاد سب سے زیادہ مشکل کہاں آئی؟ عزیز ہم اور آپ کن کن مشکلوں کو یاد کر کے تڑپتے ہیں؟ علی اکبر کا کلیجہ, علی اصغر کا گلا, عباس علمدار کے بازو, آصم مولا محمد, تمام مصیبتوں کو دیکھنے والا امام کبھی پلٹ کر نہیں کہتا کربلا کی اس منزل پر مشکل آئی تھی. جب سید سجاد نے کہا, کیا کہا؟ الشام, شام میں مشکل آئی تھی. سید سجاد شام میں کیوں مشکل آئی تھی؟ شام میں تو کوئی شہادت نہیں ہوئی, کوئی تیر نہیں چلا, کوئی نیزہ نہیں مارا گیا, لیکن شام میں کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد کہیں گے شام میں بازاروں کو سجایا گیا تھا, میری مائیں بہنیں میرے ساتھ بے ردا چل رہی تھی, میں ان کے چہروں کو دیکھتا تھا, وہ مجھے دیکھتی تھی, میں کچھ کر نہیں پاتا تھا, لوگ ہاتھوں کا اشارہ کر کر کے زینب کی طرف اشارہ کرتے تھے. اجرکم اللہ, اے میری بہنوں, تمہارے اس پردے کو کبھی کوئی تم سے نہ چھین سکے. خدا کے لیے کسی منفی پیغام کو ذہن میں جگہ مت دینا, تمہارے لیے زہرا کا پیغام اہم ہے, تمہارے لیے زینب کا پیغام اہم ہے. اجرکم اللہ. عزیز و بس, آج امام حسین کی وہ رات کہ جس میں میرا مولا آیا, امام حسین پر گریے کی رات ہے, امام حسین پہ آہو بکا کی رات ہے, امام حسین سے عہد و پیمان, امام حسین کے ذریعے اپنے زمانے کے امام سے عہد و پیمان کی رات ہے. امام حسین پر رونے آئے ہیں, تھک گئے ہیں آپ لوگ مجھے لگتا ہے. خدا سے دعا کریں, پروردگار ہماری آنکھوں میں آنسو دے دے, دعا کریں خدا سے, خدا سے مانگنا ہے آج کی رات. عزیزوں, رونے کے بارے میں آغا انصاریان نے تین کیفیت کو بیان کیا. تین کیفیتیں ہیں جو ایک روتے وقت ہو سکتی ہیں. کہتے ہیں ایک رونے کو بکا کہتے ہیں, جس کے بارے میں روایت ہے کہ من بکا و ابکا و تباکا وجب لہ الجنہ, جو رویا, رونے کی اس نے دوسروں کو رلایا, رونے کی اس نے صورت بنائی, اس پر جنت واجب ہے. آقا انصاریہ نے کامل الزیارہ سے نقم کیا. پھر وہ خود کہتے ہیں, میں بھی ان کی زبانی کہہ رہا ہوں کہ اے عزادارو, اگر رونا آ رہا ہے تو شکر خدا, رونا نہیں آ رہا تو کم سے کم رونے کی کوشش کرو, سر کو جھکاؤ, حسین کی مصیبتوں کو یاد کرو, حسین کی مشکلوں کو یاد کرو, اور آنکھ میں اگر آنسو نہیں ہے تو خدا سے ہاتھ جوڑ کے کہو, خدا کس گناہ کی سزا دے رہا ہے, اس وقت کائنات حسین پر رو رہی ہے, میری آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہا, خدایا اس وقت کائنات میں حسین پہ آہو پکا ہے, پروردگار میری آنکھ کیوں خشک ہے, خدایا کس گناہ کی سزا ہے یہ کہ میں حسین پہ نہیں رو پا رہا. بس عزیزوں, امام حسین علیہ السلام نے گریا ایسے کرنا ہے. رونے کی تین کیفیتیں بیان کی. پہلی کیفیت بکا کی ہے. بکا کا مطلب یعنی رونا, جو آپ مومنین اس وقت انجام دے رہے ہیں, رونا, آنکھوں سے آنسو بہانا, یعنی یہ وہ عمومی کیفیت ہے جس کو ہر کوئی انجام دے رہا ہے, ہر کوئی انجام دے رہا ہوتا ہے. دوسری کیفیت کیا ہے رونے کی؟ اس سے اگلا مرحلہ ہے جس کو کہتے ہیں صحیحہ, یعنی چیخنا, یعنی فریاد کرنا. آغا انصاریان بیان کرتے ہیں رونے کی اگلی گھڑی, اگلی کیفیت, اگلا درجہ کیا ہے؟ صحیح, صحیحہ یعنی چلانا, فریاد کرنا. یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی انسان کسی غم میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے اس بے قابو دل کی وجہ سے وہ اپنی فریاد روک نہیں پاتا تو روتے روتے فریاد کرتا ہے، اے عزادار حسین پہ روتے ہوئے فریاد کرنی چاہیے۔ انصاریان بیان کرتے ہیں، جانتے ہو مومنوں سب سے پہلی فریاد حسین پر کس نے کی تھی؟ جو 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی، حسین مقتل میں تھے، شمر خنجر لے کر مر رہا تھا، آ حسین اب نے فقط بکا نہیں کیا، زینب نے صحیحہ کیا تھا، سر کو پیٹا، ہوا محمد، ہوا علی، ہوا حسین۔ ابھی رکو، میں نے ابھی مصائب نہیں پڑھے حسین کے، ابھی تابوت کو روکو مومنو، آج رونے دینا، ابھی رونے کی رات ہے، ابھی تابوت کو روک لو مومنو، بیٹھ جاؤ، تابوت کو یہی رکھ دو، یہ تابوت آنکھوں کے سامنے رہے، مومنوں کے رونے میں اضافہ ہوگا۔ ہاں بیٹھ جاؤ، خدا تمہیں جزائے خیر دے، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی، ابھی میں نے شہادت کہاں پڑھی ہے، ابھی مجھے حسین کی شہادت پڑھنی ہے، مگر میں نے کہا تھا نا مجھے احساسات سے کام لینا ہے، آج مجھے آپ کے دلوں میں وہ جو چھپا کے خدا نے محبت حسین رکھی ہے، اس چھپی ہوئی محبت کو باہر لانا ہے۔ عزیز و خدا تمہیں جزائے خیر دے، اس تابوت کو وہیں رکھیے، ابھی مومنوں کو سننے دیجئے، مومنوں کو آنسو بہانے دیجئے، یہ آنسو ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، یہ آنسو ہمارے نفوس کی اصلاح ہے، یہ آنسو ہمارا تزکیہ ہے، یہ آنسو ہمیں امام زمانہ تک پہنچانے کا سبب ہے۔ اجرکم اللہ، تشریف رکھیے، کبھی بیٹھیے، اس تابوت کو وہیں رکھ دیجئے، اجرکم اللہ۔ بس مومنوں، آقا انصاریان نے بیان کیا، بکا ہے اور صحیحہ ہے، یعنی فریاد ہے، اور فریاد کے بعد ایک اور منزل ہے، میں جب تک اشارہ نہ کروں تابوت نہ لانا، میں اسی طرح پڑھتا رہوں گا۔ یہ مومنین امام حسین پہ ایسے ہی روتے رہیں گے، کیونکہ ان کے دل میں حسین نے جگہ بنائی ہے، یہ ہر شب جمعہ آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، یہ معمولی لوگ نہیں ہے، یہ عزادار حسین ہے، انہیں فاطمہ کی دعا ملی ہوئی ہے، یہ ہر شب جمعہ کہتے ہیں قلبی لقلبکم سلمون، میرے حسین میرا دل آپ کے دل سے جڑ چکا ہے، یہ دل چھیننے والا نہیں ہے، اسی لیے ان کے آنسو بہتے رہیں گے۔ اجرکم اللہ، جب تک اشارہ نہ کروں تابوت نہ لانا۔ عزیزوں، ہاں نوجوانوں، رونے کا ایک راستہ اور بتا دوں، اے وہ مومنوں جن کی آنکھ میں اب تک آنسو نہ آئے، پلٹ کر تابوت کو ایک دفعہ دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، یہ تابوت کیوں لایا جاتا ہے؟ ہم اسی چیز کو بتاتے ہیں، حسین کربلا میں جنازہ زمین کربلا میں پڑا رہ گیا تھا، ارے سید سجاد کی حسرت رہ گئی، کاش میرے بابا کا جنازہ اٹھتا۔ یہ مومنین یہ پیغام دیتے ہیں سید سجاد۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، روکنا نہیں اپنے آنسو کو، آواز کو نہ روکنا، زینب نے آواز بلند کی ہے، فقط ایک دعا دوں گا، خدا تمہارے دلوں کو سنبھال کے رکھے، خدا تمہارے دلوں کو سنبھال کے رکھے۔ بس عزیزوں، تیسری کیفیت کیا ہے، توجہ سے سنیے گا، تیسری کیفیت رونے میں کیا ہوتی ہے؟ پہلی بکا ہے، دوسری صحیح ہے، فریاد ہے، تیسری کیفیت کیا ہے؟ تیسری کیفیت کو شہقہ کہتے ہیں۔ اے وہ مومنوں جو باہر بیٹھے ہوئے ہو، اے وہ عزاداروں جو باہر کھڑے ہوئے ہو، خدا کے لیے جس جگہ پر بھی بیٹھے ہو، جس جگہ بھی کھڑے ہوئے ہو، کسی چیز کا خیال نہ کرنا، اپنی آوازوں کو آزاد کرنا. آج شہقہ تیسری کیفیت ہے رونے کی. آغے انصاریان بیان کرتے ہیں یہ شہقہ کیا ہے. شہقہ، غور سے سنو میری بات کو، شہقہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان روتے ہوئے اس منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کی آواز اس کے گلے میں گھٹنے لگتی ہے، یا پھر روتے روتے، ہاں غور سے، روتے روتے اس منزل پر پہنچتا ہے کہ گویا جسم کی تمام طاقت ختم ہو جاتی ہے. اب آغے انصاریان کہتے ہیں یہ شہقہ کہاں ہوا. کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خداوند عالم کے فرشتے ہیں کامل الزیارہ سے تمام روایات کو بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ شہقہ کہاں ہوا، کون یہ شہقہ کرتا ہے، شہقہ کی کیفیت کیا ہے. روتے روتے جب گلا گھٹنے لگے، روتے روتے جسم کی طاقت ختم ہونے لگے، وہ شہقہ ہے. یہ شہقہ کون کرتا ہے اس کائنات کے اندر. بیان کرتے ہیں، خداوند عالم کے کچھ فرشتے ہیں جن کے ذریعے خداوند عالم دنیا کے کاموں کو لیتا ہے. انہیں حفظہ کہتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کو محفوظ کرتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہوتی ہے روزانہ زمین سے واپس آسمان کی طرف جائیں، لیکن انہی حفظہ کو جو فرشتے ہیں جو حفاظت کرتے ہیں تمام چیزوں کو اپنے ریکارڈ میں رکھتے ہیں، یہی جب آسمان کی طرف جاتے ہیں، حکم الہی یہ ہے کہ جاتے ہوئے کربلا سے ہو کر جائیں. حکم الہی. آغے انصاریان کامل الزیارات کہتے ہیں ان کو حکم الہی ہے کہ دیکھو جب واپس آسمان پر آؤ گزارش دینے تو کربلا سے ہوتے ہوئے آنا. عزیزو یہ فرشتے کربلا جاتے ہیں، زیارت حسین کرتے ہیں، قبر حسین کا طواف کرنے والے فرشتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے بعد آسمان کی طرف جاتے ہیں. اب جب یہ آسمان پر پہنچتے ہیں ان کا سامنا سیدہ کونین کے سامنے ہوتا ہے. شہقہ بتا رہا ہوں، شہقہ کیا چیز ہے بتا دیا نا کیا ہے. اس کے بعد سیدہ کونین پوچھتی ہے، اے فرشتو ملائکت اللہ کہاں سے آ رہے ہو. یہ کہتے ہیں شہزادی کربلا سے آ رہے ہیں، آپ کے حسین کی زیارت کر کے آ رہے ہیں. تاغل ساریان کہتے ہیں وہ شہقہ فاطمہ، ارے فاطمہ شہقہ کرتی ہے، ایسا قدر روتی ہے کہ گویا گلے میں آواز گھٹ گا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس حضرتو یہ کیفیتیں ہیں. اب اپنے اندر یہ کیفیت جو چاہو پیدا کر لو. شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، شب شعور ہے، شب عشق ہے. امام حسین کی رات ہے عزیزو. بس وہ رات آ گئی کہ جس میں حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر لیا. امام حسین اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اے حسین کے ماننے والو، اے حسین کے عزادارو، دیکھو یہ حسین کا پیغام ہے کہ جن حالات میں بھی آ جاؤ کبھی اپنا رابطہ خدا سے مت توڑنا، کبھی خدا سے بدگمان نہ ہونا. حسین چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں مگر حسین کی زبان پہ شکر خدا ہے، حسین کی زبان پہ حمد الہی ہے. حسین کہتے ہیں حمد ثنا کرتا ہوں اللہ کی. پھر اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میرے اصحاب آج کی رات وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی جس کا وعدہ دیا گیا تھا، دیکھو ہمارے اوپر راستہ بند ہو گیا. پھر میرے مولا جملہ کہتے ہیں، اے حسین کے فدائیوں اس جملے کو سنو، اپنے آپ کو لے جاؤ کربلا کے اس خیمے کے اندر جہاں حسین بیٹھے ہوئے ہیں. میرے مولا کہتے ہیں اے میرے اصحاب با وفا، تم سے زیادہ با وفا میں نے کسی کے اصحاب نہ دیکھے، تم سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی صحابی کسی کو نہ ملا. پھر میرے مولا کہتے ہیں ان دشمنوں کو مجھ سے سروکار ہے، انہیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں. اے میرے با وفا صحابیوں، اگر جانا چاہو چلے جاؤ، تم سے حسین راضی ہے. اللہ اکبر، آواز آئی مولا،
خدا وہ دن نہ دکھائے کہ جس میں ہماری زندگی تو ہو مگر زندگی میں حسین نہ ہو. اے حسین پہ رونے والے جوانوں, اصحاب حسینی نے پیغام دیا, وہ کہتے ہیں ہم اپنے زمانے کے امام کے بغیر ایک لمحے کا تصور نہیں کر سکتے. اے جوانوں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو, ان کے بغیر ایک لمحہ زندگی گزارنے پہ راضی نہ ہونا. بس اصحاب حسینی اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں, کہتے ہیں مولا ایک زندگی, خدا 70 زندگیاں دے دے, سب آپ پہ قربان کریں گے, ہزاروں بار آپ پر مریں گے. یہ گفتگو تمام ہوتی ہے عزیزوں, میرے مولا خیمے سے نکلتے ہیں, اصحاب کو دعا دیتے ہیں, خیموں سے نکل کر میرے مولا خیموں کے پیچھے جاتے ہیں. نافع ابن ہلال کہتا ہے میں اپنے مولا کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں, امام قدموں کی آہٹ سنتے ہیں, کہتے ہیں کون ہے, میں کہتا ہوں مولا نافع ہوں. میرے مولا پوچھنے, نافع کیوں پیچھے پیچھے آ رہا ہے؟ کہتے ہیں میرے مولا مجھے خطرہ لگا ایسا نہ ہو اس رات کی تاریکی میں کوئی دشمن آپ کو نشانہ بنا لے, میں آپ کی حفاظت کی خاطر آیا ہوں. عزیزوں جملہ سننا, حسین نے خیمے میں بیٹھ کر کہا تھا جس کو جانا ہو چلا جائے, پھر نافع سے امام کہتے ہیں اے نافع تجھے وہ دور دو چوٹیاں نظر آ رہی ہیں, دو ٹیلے نظر آ رہے ہیں؟ نافع کہتے ہیں ہاں مولا وہ ٹیلے مجھے نظر آ رہے ہیں. امام کہتے ہیں نافع کیا چاہتا نہیں کہ تو یہاں سے جائے, ان ٹیلوں کے پیچھے چھپ جا, اپنے آپ کو محفوظ کر لے, یہاں سے نکل جا. نافع کہتے ہیں مولا کیسی بات کر رہے ہیں, میں نے یہ 1000 درہم کی سواری لی ہے, 1000 درہم کی تلوار تیار کی ہے. مولا جب تک سواری چل سکتی ہے, جب تک تلوار کی دھار باقی ہے, آپ کی نصرت کرتا رہوں گا. مولا یہ جانے کی بات نہ ہو سکے گی. اجرکم اللہ. مولا اس کے بعد دعا دے کر جاتے ہیں خیمے میں. عزیزو خیمے میں زینب کبریٰ موجود ہیں, شہادت کا احوال ہے, ہم نے سب کا تذکرہ کیا. اگر شب عاشور حسین کی شہادت نہ پڑھے حق ادا نہ ہو پائے گا. مولا جاتے ہیں خیمے میں, جناب زینب موجود ہیں, عابد بیمار موجود ہیں, جون امام کی تلوار میں دھار لگا رہا ہے. امام حسین ایسے میں ایک شعر پڑھتے ہیں, اے زمانہ تو بھی کیسا زمانہ ہے, کتنے لوگوں کو دوستوں کو تو آپس میں جدا کر چکا ہے. ان جملوں کو سن کر مولا سجاد کہتے ہیں میں سمجھ گیا میرے مولا اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں, مگر میں نے صبر کیا کیونکہ پھوپھی اماں سرانے بیٹھی ہوئی تھی. جون خیمے سے نکل گئے, میری پھوپھی گئی بھائی کے پاس, کہتی ہے میرے بھائی حسین خدا مجھے یہ دن نہ دکھاتا, کاش میں مر گئی ہوتی, میں یہ منظر نہ دیکھتی. حسین کہتے ہیں زینب صبر کرو, تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو. زینب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں امام حسین. اس کے بعد جناب زینب ایک جملہ کہتی ہیں, نافع باہر کھڑا ہو کے سن رہا ہے. زینب کہتی ہیں میرے بھائی آپ نے اپنے اصحاب کو آزما بھی لیا کہ نہیں آزمایا, آپ نے اپنے اصحاب کی وفا کا امتحان لیا کہ نہیں لیا؟ ارے ایسا تو نہیں کل جب مشکل مرحلہ آئے تو یہ اصحاب آپ کو چھوڑ کر چلے جائے. نافع کہتا ہے مولا نے کہا زینب مطمئن رہو یہ با وفا صحابی ہیں, یہ چھوڑ کے جانے والے نہیں ہے. مگر نافع کو برداشت نہ ہوا, دوڑا دوڑا حبیب کے خیمے میں گیا. حبیب غضب ہو گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا زینب کو ہماری وفا پر اعتماد نہیں ہے, زینب کو ہماری وفا کا یقین نہیں ہے. زینب نے حسین سے پوچھا ہے بھیا اپنے اصحاب کو آزما لیا؟ حبیب نے جمع کیا سب کو, تمام اصحاب آ جاؤ. انصار اصحاب آ گئے, بنی ہاشم کے جوان آئے. حبیب نے کہا آپ خیموں میں جائیے, مجھے فقط انصار سے کام لینا ہے. تمام انصار جمع ہو گئے. عزیزوں تمام انصار سے حبیب نے کہا اے ناصران حسین زینب کی بہن کو ہماری وفا کا یقین دلانا ہے. تمام صحابی کہنے لگے حبیب اگر اس نے امام ہو اسی لمحے دشمن پر حملہ کر دیں گے. کہتے ہیں کیا کریں؟ کہتے ہیں آؤ چلو زینب کے خیمے کی طرف چلو. حبیب جا کر زینب کو بتا دو جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے
ہم آپ کے بھائی کے وفادار ہیں۔ عزیز و حبیب آئے، خیمہ زینب پر سلام کیا، جناب زینب نے سلام کا جواب دیا۔ حبیب کہتے ہیں شہزادی، یہ تلواریں جو نیام سے نکل گئی ہیں، یہ نیزے جو اپنی ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جب تک ان تلواروں سے، جب تک ان نیزوں سے حسین کے دشمنوں کو مار نہ لے، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں گے۔ اے بی بی، اگر اذن ہوتا ابھی دشمن پر حملہ کرتے۔ اندر سے کسی بی بی نے کہا، اے پاک سرشت انسانوں، طیحت طیبون، تو پاک لوگ ہو۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا حسین کا ساتھ دو، کہا اے پاک سرشت لوگوں، رسول اللہ کی آل اور حرمت کا خیال کرو، رسول اللہ کی بیٹیوں کا دفاع کرو۔ قجرکم اللہ۔ حبیب اس کے بعد رخصت ہوئے۔ عزیزوں، مختصر کروں خیال شہادت کو، بس وہ وقت آ گیا۔ انصار چلے گئے، اصحاب چلے گئے، بنی ہاشم کے جوان چلے گئے، ایک ایک کر کے حسین کے لشکر سے سب چلے گئے۔ حد تو یہ ہے کہ حسین کی آغوش میں علی اصغر بھی قربان ہو گیا، اب حسین تنہے تنہا رہ گئے۔ وہی جملہ ہے، السلام علیک یا مطر المنظور، اے بالکل تنہا رہ جانے والے حسین، آپ پر سلام۔ حسین تنہا رہ گئے۔ عزیز و جناب امام حسین خیمے میں آئے، یہ ودا کی منزل بڑی سخت منزل ہے۔ عزیز و امام حسین خیمے میں آئے، آواز دی، یا سکینہ، یا رقیہ، یا زینب و یا کلثوم، علیکن منی السلام، تم سب پر میری طرف سے سلام ہو۔ آخری سلام حسین نے کیا۔ عزیز و چاروں طرف سے بیویوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے بیویاں امام کے دامن سے لپٹ گئیں۔ حسین سب کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں، اے بہن زینب، ایک پرانا کرتا مجھے لا دے، میں اس پرانے کرتے کو پہنوں گا۔ عزیز بھائی، کرتا لایا گیا، حسین نے اس کرتے کو چاک کیا، حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کے نیچے اس کرتے کو پہن لیا۔ جانتے ہو امام حسین نے کرتا کیوں پہنا تھا؟ اے حسین پہ رونے والو، امام حسین نے کرتا اس لیے پہنا تھا، میرے مولا نے کہا تھا، عربوں کی جنگ کا دستور یہ ہے، جب کسی کو مارتے ہیں ان کے جسم سے قیمتی لباس اتار لیتے ہیں۔ ارے میں یہ پرانا بوسیدہ کرتا اسی لیے پہننا چاہتا ہوں کہ میری شہادت کے بعد کوئی میرے جسم سے اس کو نہ اتارے۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و حسین یہ پرانا کرتا پہنا، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں دامن تھام لیتی ہیں، وہاں محمدہ کی آواز آتی ہے، حسین نکلتے ہیں، سواری پر سوار ہوتے ہیں۔ ہم سواری پہ سوار ہونے سے پہلے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، اے میرے بیشے کے شیرو، مالی انادی کو، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میری آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ گویا حسین کہہ رہے ہیں، تمہیں میں نے روانہ کیا تھا، ارے حسین کو کوئی سوار نہ کروائے گا، لاشوں میں تلا تم ہوا، مولا موت نے مجبور کر دیا، ورنہ آپ کو سوار کرواتے۔ حضرتکم اللہ۔ میرا مولا میدان میں چلا، علی مرتضیٰ کی تلوار کی تیزی دکھائی، دشمنوں کو واسطہ جہنم کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، ہم تعجب سے دیکھ رہے تھے، جس کے جوان بیٹے کو مار دیا گیا ہو، جس کے بھائی کو مار دیا گیا ہو، جس کے انصار و اصحاب کو مار دیا ہو، وہ اتنی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ قجرکم اللہ۔ وہ مرحلہ بھی آتا ہے، حسین حملہ کرتے ہیں، سامنے سے دشمن بزدلوں کی طرح سے بھاگ جاتا ہے، حسین واپس اپنی جگہ پر آتے ہیں، کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیز عمر کا جاری رہا، مگر پیاس کی شدت ہے، حسین ایسے میں پانی کا سوال کرتے ہیں، مگر کوئی حسین کی بات کو نہیں سنتا۔ وہ مرحلہ آتا ہے، دشمن عمر سعد کہتا ہے، جانتے ہو کس سے جنگ لڑ رہے ہو؟ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ فاتح خیبر کا بیٹا ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ ایک ایک کر کے لڑو گے، لڑ نہ پاؤ گے، لشکر ختم ہو جائے گا۔ حسین کو چاروں طرف سے گھیر لو، اتنا حکم ملنا تھا، چاروں طرف سے حسین کو گھیرا گیا، حسین پہ تیروں کی بارش ہو گئی۔ ارے میرے مولا نے کس طرح خود کو سنبھالا، ایک وقت ایسا آیا میرے مولا کی پیشانی پہ پتھر آ کر لگا۔ اب جو پتھر آ کر لگا، میرے مولا نے دامن کو اٹھایا، اپنا خون پوچھنا چاہا، اسی اثنا میں تیر چلا، تیر سے شعبہ حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ زہرا کے لال کا خون، حسین نے اپنی پرکمر کی پشت سے تیر کو کھینچ کے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا، امام حسین نے چلوں میں خون لیا، آسمان کی طرف پھینک دیا۔ عزیز و خون کا قطرہ زمین پر نہ آیا، یہ خون محفوظ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قیامت کا منظر آئے گا، سب سے پہلا محاکمہ حسین کے قتل کا ہوگا، اس کا جرم کو بل اللہ میرے مولا نے دوسرا چلو خون میں لیا، اپنے خون کو اپنی داڑھی پر ملا، میں اپنے نانا کے پاس اسی عالم میں جاؤں گا۔ ابھی میرے مولا اس کیفیت میں تھے، ایک ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، میرا مولا صاحب سواری پہ سنبھل نہ پایا، زمین کی طرف آ گیا، مگر میں نے نہیں کہا زمین پہ گر گیا، جو بھی تھا وہ زمین پر گرتا تھا۔ حسین کے لیے تاریخ نے کہا زمین پہ نہ گر پائے، جسم میں اتنے تیر پیوست تھے، میرا مولا تیروں پر معلق ہو گیا۔ آج یاداروں وہ مرحلہ آیا، حسین تیروں پر مرسل ہو گئے، معلق ہو گئے۔ دشمن چاروں طرف سے بڑھتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ امام باقر نے بیان کیا، جس کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی، جس کے ہاتھ میں نیزہ نہ تھا، وہ لکڑی سے مار رہا تھا، جس کے پاس لکڑی نہ تھی، وہ پتھر سے مار رہا تھا۔ ارے حسین کربلا کے میدان میں مارنے والے مار رہے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے، عمر ساتھ کہتا ہے بڑھ کر کام تمام کرو، حسین تک بڑھنے کی ہمت کسی میں نہیں۔ شمر ملعون آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھ کر حسین کو پشت اپنی پشت سر سے کن خنجر کی وار کرتا ہے۔ حسین کا گلا کربلا کے میدان میں، آندھی آئی، تاریکی چھا گئی، زینب نے کہا بیٹا سجاد، ارے بھائی نظر نہیں آتا۔ سید سجاد اٹھے، نیزے پہ سر بلند دیکھا، کبھی اما میرا بابا، السلام۔